good one. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں یہ دوسرا لیکچر ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا ٹائم ویسٹرز اور کہاں سے پھر ہم ان کو کم کریں پریکٹیکل ٹپس دیکھیں گے کہ پھر ہم اپنے وقت کا بھرپور اور صحیح اہتمام کر سکیں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدہر کی ابتدائی تین آیات کی تلاوت کی ہے قرآن پاک میں دو مقام ہیں جہاں براہ راست وقت کی بات کی گئی ایک جو ہم نے کل دیکھا تھا سورۃ العصر کی ابتدا میں والعصر زمانے کی قسم اور دوسرا یہاں دہر کے نام پہ میں چاہوں گی کہ ان آیات کا ہلکا سا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ قرآن پاک کے ساتھ ابتدا کرنے سے ہم وہ برکت حاصل کر سکیں جو اس کے بغیر نہیں مل سکتی بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور جنت کے تذکرے ہیں اس میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جنت کے قصے اور باتیں سن کے بے ہوش ہو گئے تھے کیونکہ وہ یقین کے ساتھ سنتے تھے وہ باتوں کو سن کے صرف یہی نہیں کہتے تھے کہ بس یہ ہو گیا اور ہوگا کبھی تو چلے جائیں گے وہ واقعی عین الیقین سے دیکھتے تھے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ اسی منظر میں کھو جاتے تھے تو اسی بات کی آغاز یعنی اسی بات کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں حل اتا علی الانسانی کیا نہیں گزرا انسان پر حین من الدہری زمانے کا ایک حصہ یعنی یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک زمانہ وقت کا کون سا تھا وہ لم یکن شیئم مذکورا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اشارہ ہے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی طرف کچھ بھی تو نہیں تھے کہاں تھے تم باپ کی پشت یا ماں کے رحم میں آنے سے پہلے تم کہاں تھے سوچو تو صحیح پھر اس کے بعد کیا ہوا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کیوں کیا نبتلی ہی آزمائش کے لیے امتحان کے لیے اور کیسا بنایا کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے امتحان ہو رہا سمیعم بصیرا فجعلناہ سمیعم بصیرا ہم نے اس کو دیکھتا اور سنتا ہوا بنایا تو گویا کہ کیا معلوم ہوا انسان دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا پھر آیا بالکل ناقابل حرکت ایک گوشت کے لطفے کی صورت میں، جہاں بٹھا دو تو بیٹھ جائے، ہلاؤ نہ تو ہل نہ سکے، بھوک لگے تو بول نہ سکے، درد ہو تو بتا نہ سکے، اتنا کمزور دنیا میں آیا، اتنا کمزور آیا، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بڑا ہوتا کیا، دنیا میں آ گیا، ایک نطفہ تھا، امشا آج ملا جلا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بچے کی صورت میں ماں کے رحم میں بنایا، اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان کام کرنے لگے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھایا۔ کس چیز کا راستہ؟ زندگی گزارنے کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ، رب کو پانے کا راستہ۔ کس چیز سے صراط مستقیم مل سکتی ہے؟ سب کچھ بتا دیا، گویا کہ حق اور باطل کی تمیز کروا دی، اور اس کو پھر ایک ایسی طاقت دی کہ جو اس کے لیے فتنہ بن گئی، اور وہ کیا تھی؟ ویل پاور، چوائس دے دی، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کے جیے، چاہے تو نا شکرا بن کے جیے۔ اللہ نے نعمتیں دی، ہدایت کا پیغام دیا، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں دی، ہر دور میں دین کی دعوت دینے والوں نے اس راستے کو مزید واضح کر دیا، اور اس کے بعد پھر سب کو ان کی پسند پہ چھوڑ دیا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، اور چاہو تو نہ شکر بن کے جیو، چاہو تو اللہ کے بندے بن کے جیو، چاہو تو شیطان کے بندے بن کے جیو، تم مکمل آزاد ہو، کوئی پکڑ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اب تم جو کرو گے اس کا نتیجہ اگلی زندگی میں دیکھو گے۔ جو شکر گزار بنے گا، رب کی مرضی کے مطابق جیے گا، خیر کے ساتھ اٹھے گا اگلے جہان میں، اور جو من مانیوں میں جیا، نفس کی اتباع میں جیا، تو پھر وہ سن لے کہ انا آتتنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، یقیناً نہ شکر لوگوں کے لیے ہم نے، یعنی کافروں کے لیے ہم نے، زنجیریں، توک اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اگر کسی نے ہدایت کے راستے کو پا لیا، شکر گزاری کے ساتھ جینا چاہا، اپنی زندگی کو رب جیسی زندگی چاہی، رب چاہی زندگی چاہی، تو پھر اس کے لیے خوشخبری بھی کیا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ یقیناً نیک لوگ وہ جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کے وقت کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے بتا دیا کہ دیکھو، تم مکمل طور پہ آزاد ہو، کوئی پابندی نہیں، کوئی جیل نہیں دنیا میں، نماز نہیں پڑھو گے تو اس بندے کو فلاں جیل میں بند کر دیا جائے، کچھ بھی تو نہیں، ہاں لیکن اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی کہ جس نے انسان کو ویسے ہی ہر وقت نظر میں رکھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الناس یخدو فبائع نفسہ فموبقہا او مؤتقہا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ہر نفس اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یعنی ہر انسان اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، ہر روز صبح ہوتی ہے تو ہر انسان اپنے نفس کو بیچنے کے لیے چل پڑتا ہے، کوئی تو اچھے کام کر کے آخرت کو خرید لیتا ہے، رب کی رضا کو خرید لیتا ہے اور آزاد کروا لیتا ہے جہنم کی بیڑیوں اور طوقوں سے، لیکن کوئی ایسا ہے جو نفس کے پیچھے لگ کے شر کو کماتا ہے تو گویا کہ وہ نفس کو ہلاک کر لے گا۔ تو یہ ہر انسان کے سامنے ہے، تو بات ساری یہی ہے، اگر آپ نے اس پیغام کو سمجھا جو ان آیات میں تھا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ایک گنا چنا وقت ہمارے سامنے کر دیا، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ایک بہت بڑا ٹارگٹ دے کے بھیجا تھا ہمیں اس دنیا میں، کیوں بھیجا؟ یاد کیجئے پیچھے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی کہانی، جب جنت سے نکالے گئے تو کیا ہوا تھا؟ احساس پیدا ہوا کہ غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ گناہ ہو گئے، نافرمانی ہو گئی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو بس نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، فتاب اللہ علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کہا اب دوبارہ جنت؟ کہا نہیں، اب جنت اتنے آرام سے نہیں ملے گی، اب راستہ بدل گیا، ٹریک چینج ہو گیا، پہلے تو چند سوالوں کے جواب میں جنت ملی، اب کچھ کام کرنا پڑے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب کتابیں آئیں گی، ہدایت آئے گی، پھر اس کے بعد اگر تم چاہو گے تو پھر جنت میں جا سکو گے، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ وہ انسان جو اتنا بڑا ٹارگٹ دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہو، وہ دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کر دے، ادھر اور ادھر کے اندر لگا رہے، نہیں، یہ تو ناشکری ہے، یہ تو نافرمانی ہے، یہ تو ناقدری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، تو پھر ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا۔ آج بھی وہ لوگ جو دنیا میں ترقی کے منزلوں پہ، ترقی کی منزلوں پہ گامزن ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ صرف حالات کے بگڑنے کا رونا روتے ہیں، یا اخبار پڑھتے ہیں، یا خبریں سن کے تبصرے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان چیزوں سے قوموں کے حالات نہیں بدلتے۔ اگر ہم انفرادی طور پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے، یا اجتماعی طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہو نہیں رہا، تو پھر اس میں یقیناً کوئی بات ہوگی کہ 24 گھنٹے جو ہم سب کو ایک جتنے ملے، لیکن ہم کام کیوں نہیں کر پاتے اور باقی کر لیتے ہیں؟ پھر اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنا وقت صحیح استعمال کرنا نہیں آتا۔ تو لہٰذا آج ہم اپنی اس نشست میں دیکھیں گے کہ وقت ضائع کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، عموماً کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو بعد میں اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پھر ہم اس کو اپنے لیے اچھا کر سکیں۔ کچھ کامیاب لوگوں کے واقعات کل آپ نے سنے تھے، یعنی پچھلے لیسن میں، اس سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ کس طریقے سے کام کرنے والے کر کے چلے گئے۔ میں جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھتی ہوں، آج کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، مشرق ہو یا مغرب، ایسٹ ویسٹ، پڑھا لکھا ان پڑھ، کوئی ایسا مسلمان نہیں دکھتا کہ جو صحیح بخاری سے استفادہ نہ کرے۔ کتنا کا قیامت کے دن صدقہ جاریہ ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، لیکن آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے لکھی گئی؟ سو سو کے لکھی گئی، پارٹیاں اور دعوتیں ارینج کر کر کے لکھی گئی؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ انہوں نے یہ کام کیا، کوئی قربانیاں دی ہوں گی کہ نہیں؟ جو قربانیاں دیتے ہیں پھر تاریخ ان کا نام یاد رکھتی ہے، ان کو اتنا فائدہ مند کر دیتی ہے کہ قبر میں بھی انسان کا نام جو نیکیاں ہیں وہ پہنچتی ہوں گی. تو لہٰذا ہم نے بھی اپنے وقت کا بھرپور استعمال کرنا. زندگیاں لگ گئیں ان کی، دن کو کام نہیں ہوتا تھا، راتوں کو اٹھ کے کرتے تھے، چاندنی راتوں میں بیٹھ کے اس کو لکھا، ایک ایک باب کے لیے استخارے کے نفل پڑھے، اتنا اعلی معیار قائم کیا لوگوں سے حدیث اخذ کرنے کا. تو یہ ساری کوششیں، یہ محنتیں آج رنگ لا رہی ہیں. انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں چھپے گی. جس وقت انہوں نے لکھی تھی اس وقت تو نہ پریس تھا، نہ کوئی تصور تھا، اور اگر آج کے دور میں وہ آ کے دیکھیں، ایک کلک پہ ان کی کتاب کی ہزاروں کاپیاں بنا لیں. پریس نے تو جو کام کیا تھا سو کیا تھا، اب جو انٹرنیٹ نے جو کام کر دیا، پہلے تو کہیں جا کے خریدنی پڑتی تھی، اب آپ کے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ کیسے ہوا؟ محنتوں سے ہوا، اخلاص سے ہوا، کوششوں سے ہوا. یاد رکھیے، دنیا میں وہی لوگ اچھے کام کر پاتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں. یہ لکھ لیں بات. اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے نا، تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں پہنچوں کہ نہ پہنچوں، نکلوں گھر سے کہ نہ نکلوں، کروں کہ نہ کروں. اگر آپ نے کسی دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا نا، تو پھر آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. ہاں وہاں ضرور پہنچیں گے جہاں اگلا انسان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، یا خود وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو آپ کو بھی روک لے گا. کامیاب لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں حنیفن، ابراہیم علیہ السلام کی طرف. لوگ کچھ بھی کہیں، معاشرہ کچھ بھی کہے، دوست احباب کچھ بھی کریں، مجھے تو جو بات حق لگی میں نے اس کو پا لینا ہے. اور ایسے ہی لوگ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کیا وجوہات ہیں. انگلش کا لفظ بار بار اس لیے بول رہی ہوں ٹائم ویسٹرز کے، یہ آسان لگتا ہے. اردو میں اگر اس کو دیکھیں تو بڑا مشکل سا لفظ ہے، تزیے اوقات، وقت ضائع کرنا. تو بہرحال بات جیسے بھی سمجھ آ جائے، لیکن عموماً ہمارے ہاں وقت ضائع کرنے کی تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں. یعنی آپ اپنے پاس پہلے تین ڈفرینٹ کیٹیگریز لکھیں گے، پھر ہم مزید اس کے اندر سب کی تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تین وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجوہات ہوتی ہیں ذاتی اور نفسیاتی، یعنی انسان کی انڈیویجول لائف سے اور اس کی اپنی پرسنالٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. دوسری وجوہات کی جو قسم ہے وہ ہوتی ہے معاشرتی قسم کی، مجبور ہیں لوگوں کے ہاتھوں، ماحول ہی اس قسم کا ہے، ارد گرد ہمارے لوگ ہی ایسے ہیں. اور تیسری وجہ ہوتی ہے تصوراتی، تخیلات میں ہے، بس شیخ چلی کی طرح بیٹھ کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. یہ تین چیزیں انسان کا وقت بہت ضائع کر دیتی ہیں. ذاتی اور مثال ہے جو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کی اپنی عادات ہو سکتی ہیں، سستی ہو سکتی ہے، اور دوسروں اپنی قوت فیصلہ کی کمی، اس طرح کی باتیں. اور ابھی انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی تو اس میں سے آپ خود چن کے نکال لیں گے کون سی وجوہات ذاتی ہیں میری، کون سی میری معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے میرا وقت ضائع کرتی ہیں چیزیں، یعنی کہاں میرا وقت لوگوں کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے اور کہاں صرف تصورات کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اب ہم کچھ پوائنٹس نوٹ کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں وقت ضائع ہوتا ہے. اب یہ تو وہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، لیکن اس کے بعد آپ خود بھی اپنے حالات اور اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہوئے اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت سمپل سی چیز ہے. ہم خود ہی دیکھ لیں کہ کہاں کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے اور کیا کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی وجہ وقت ضائع ہونے کی کیا ہوتی ہے، عموماً کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن عموماً کی بات کروں گی، کہ ہر کام خود کرنے کا شوق رکھنا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر کام کا تجربہ خود کریں گے, کسی سے کچھ سیکھنے یا کسی کے تجربات سے فائدہ لینے کی بجائے ہر کام شروع سے خود کرنا چاہتے ہیں. اگر ظاہر اس وقت میرا خطاب جو ہے عموماً ہاؤس وائف سے ہے, کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جو نیا کورس ہے اس میں تھیم ہی اس وقت ہاؤس وائفس ہیں, تو میں کوشش کروں گی کہ مثالیں بھی آپ کو وہی دوں. لیکن آپ سب کے لیے کھلی اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ ان وجوہات کو اپنی دفتری زندگی میں جا کے ڈھونڈ لیں. جو لوگ جاب کرتے ہیں, آپ بینک میں ہیں, آپ ہاسپٹل میں ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر جگہ عموماً کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں. اور بعض خواتین تو میں نے دیکھا اس بات پہ فخر کرتی بھی محسوس کی گئی ہیں کہ مجھے تو کسی کا کام پسند ہی نہیں آتا, میرا تو اطمینان ہی نہیں ہوتا, وہ تو صحیح کام کرتی ہی نہیں. مثال ہے گھر میں آپ نے کسی میڈ کو بھی رکھ لیا یا کسی بہو بیٹی نے بھی کوئی کام کر دیا, لیکن آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کیے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. یہ بھی ایک قسم کی خود پسندی ہوتی ہے, تکبر کی ایک خفیف سی صورت ہے. جو کام میں کر سکتی ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا, نتیجہ کیا ہوتا ہے, نمازیں لیٹ, باقی کام چوپٹ. اب آپ وہ کام کرنے لگے جو کوئی اور کر سکتا تھا, تو بتائیے جو کام صرف آپ کر سکتے ہیں وہ کون کرے گا؟ انسان کو ہمیشہ ترجیحات متعین کرنی چاہیے کہ ہر کام میں نہیں کر سکتی, کوئی اور بھی کر سکتا ہے. کیونکہ جب ہم صرف اپنی میں کے اندر رہتے ہیں نا, تو ہم دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو پہچانے. اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچانے. کیا کام ہے جو میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں, جس کا فائدہ زیادہ ہے؟ پھر وہ کام خود کریں, ترجیحات مقرر کریں اپنی. اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضائع نہ کریں. مثال ہے کہ آپ اگر گھر میں کھانا پکا سکتی ہیں اور آپ ہی پکا سکتی ہیں اور مہمان آ رہے ہیں, اب آپ کھانا پکانے کی بجائے لگ جائیں کلیننگ کرنے, جو کہ آپ کی میڈ بھی کر سکتی ہے, آپ کی بچی بھی کر سکتی ہے, کوئی بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. آپ گھر چمکاتے رہیں کہ مہمان آئیں گے تو گھر صاف ہو جائے گا, لیکن کھانا نہ پکے یا وقت سے دیر سے پکے یا جلدی میں کچا پکا رہے, تو کیا وہ گھر کی صفائی ان کو فائدہ دے گی؟ اس چیز کا علاج کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو سکھا لیں. بعض لوگ خود کام بہت اچھا کر پاتے ہیں لیکن سکھانا نہیں ان کو آتا, یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عموماً پھر لوگ تنہا رہ جاتے ہیں. لہذا زندگی میں ہی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چلائیے لوگوں کو. مثلا اگر آپ کی بیٹیاں ہیں, چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں 5, 6, 7, 8 سال کی, کیوں ویسٹ کرتے ہیں ان کا ٹائم؟ کیوں ان کو چھوڑتے ہیں بیبی سٹرز میں اور کھیل میں اور کھلونوں میں؟ ان کو اپنے ساتھ لگائیے. ماں کھانا پکائے تو بچی بھی کھیلتی رہے, پکڑا دیں اس کے ہاتھ میں ایک صاف چھوٹا سا کپڑا, چلو بیٹا تم کاؤنٹر صاف کرو. آپ صفائی کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں دے دو, چلو تم کلیننگ کرو. اب دیکھیے بچے خوشی سے کرتے ہیں ایسے کام. میں دیکھے بچوں کو آپ نہ بھی کہیں تو جب آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی ماپ لگانا ہوتا ہے, لگانے دیجیے. آپ برتن دھو رہے ہیں تو بچی کو چھوٹی کو ساتھ کھڑا کر لیں, بٹھائیں اور کہنا بیٹا یہ لو میں دھو رہی ہوں, تم یہ نیپکن لے کے ان کو خوش کرو. اس طرح اتنی ان کو عادت ہو جائے گی اور وہ آپ کا مزاج سمجھ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. کھانا پکا رہے ہیں اگر آپ, مثال ہے, تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے دھنیا بنانا ہے, اب کیا مشکل ہے دھنیا کے پتے توڑنا؟ اس میں کون سی سائنس چاہیے یا مشکل ہے؟ اور اگر تھوڑے لمبے ٹوٹ گئے ڈنڈیاں ساتھ رہ گئی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اپنی زندگی میں اس چیز کو سامنے رکھیے کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتیاں توڑ بھی دے گی نا, تو بعد میں آپ اس کو لے کے تو چھری سے کاٹ لیں, لیکن ان کو ساتھ ساتھ رکھیے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے کام کے تنہا ماہر نہیں ہوں گے. میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ کام کرنا سکھا دیتے ہیں نا, تو وہ ہمارے ہی لیے بعد میں فائدہ مند ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے رہے, جیسے بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے, نہیں میں ان سے کام نہیں کراؤں گی, اچھا خود ہی کر لیں گے اپنے گھر جا کے, اچھا ابھی پڑھ لیں پھر ان کو سکھاؤں گی, یقین کریں وہ پھر کبھی نہیں آتی. یا آتی بھی ہے تو وہ اتنی جوان ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہر وقت پھر مائیں ان کے ساتھ बोल रही होती हैं तुम काम नहीं करती, शादी होने वाली है, क्या करोगी, शोहर के घर जाके सास से बातें सुनवाओगी, इस तरह के जुमले आपने बहुत सुने होंगे, तो उसका उसमें कमी आपकी है कि आप सास से तैयार कीजिए। मैंने तो इस चीज को अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तौर पे भी महसूस किया है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ बाकी भी हुनर सिखाते जाते हैं कि जो ही कुरान पाक का सफर तय हो तो आपको पता चल चुका हो कि आपको आगे क्या करना है या क्या करना आता है। छुपी हुई सलाहियतें हर इंसान में होती हैं, लेकिन जिस तरह हीरे को जौहरी ही तराशता है, तो अच्छा लीडर या अच्छा उस्ताद या अच्छी माँ जो होती है वो अपने साथ रहने वालों की सलाहियतों को पहचानती है। आप कहेंगे कि मैंने मिसाल दी बेटियों की, तो वो लोग क्या करें जिनके बेटे हैं, क्या हर्ज है, आप बेटों से काम कराइए। अगर आपके बेटे मिसाल 7-8 साल की उम्र के हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। मैं जानती हूँ ऐसी माओं को जिनकी है ही कोई नहीं बेटी, लेकिन अब माँ बूढ़ी है और बेटे पूरे ट्रेंड है, खाना भी पकाना आता है उनको, क्लीनिंग भी आती है उनको, रेस्टरूम भी धोने आते हैं। क्यों? कि माँ ने बचपन से साथ रखा। इससे आप देखिए एक और फायदा भी ये होता है कि फिर क्लोजनेस पैदा होती है माँ और बच्चे की। बच्चे फिर, वरना हम क्या कहते हैं, मैं काम कर रही हूँ तुम उधर जाओ खेलो। दो गलतियां हो गई हमसे, एक तो हम अकेले काम में उलझे रहे, दूसरा ये हुआ कि बच्चे बेकार चीजें देखते रहे, फिर उनको आप कभी कंप्यूटर्स लगा के दे रहे हैं, कभी वीडियो गेम लग रही हैं, कभी यानी उनको मूवीज दिखाते हैं, फिर उसका इफेक्ट, फिर उसके लिए मनी चाहिए, फिर उनके फैलाए हुए कमरे को भी साफ करना पड़ता है। बच्चे को तो अपने साथ चिमकाए रखे करें, चिमटा के रखें अपने साथ अपने बच्चों को और दूसरों को भी, ताकि वो कल आपकी आंखों की ठंडक बने। इसी तरह देखिए कि बाज दफा, यानी इस चीज को मैं शोहर और बीवी के नाते से भी करना चाहूंगी। मिसाल है कि शोहर घर में है, बीवी जो है वो मसरूफ है, कुछ छुट्टी का दिन ले लीजिए। तो अगर शोहर घर में है, मिसाल है आप घर में काम है, आप भी जॉब करती हैं, आपकी भी छुट्टी है, मियाँ की भी है, तो क्या ये बुरी बात है कि शोहर और बीवी दोनों मिलके घर का काम कर लें? पहले तो आप अपने मियाँ को पूछिए कि क्या आपकी मैं कोई हेल्प करूं, कोई आपका ऑफिस का वर्क तो नहीं ऐसा जो आपने आज करना, कुछ हेल्प चाहिए? अगर होगी तो वो बता देंगे, हाँ तुम ये ईमेल लिख दो, ये कर दो, ये पेपर चेक कर दो, जल्दी से उनका निपटा दें। फिर इंशाल्लाह देखिएगा वो भी आपसे पूछेंगे कि क्या बेगम आपको भी कोई हेल्प चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, मसलन आप खाना पका रही हैं और आपको मटर पकाने हैं। अब मुझे नहीं पता कि लोग यहाँ मटर छीलते हैं कि नहीं, लेकिन बहर हाल कहीं तो छीलते ही है ना, तो आप साथ बैठ के खाना बनाते रहे और मियाँ के आगे टोकरी डाल दें, चले आप भी छिले मैं भी छिलती हूँ, साथ बातें करते रहे, साथ खाना पक जाएगा, वक्त भी साथ गुजरा, काम भी अच्छा हुआ और यानी जल्दी भी हो जाएगा। लोगों के साथ मिलजुल के काम करना जो होता है ना, ये बहुत ही फायदा देता है। अमूमन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? अना मेरे हाथ में बात रहे, जो मैं कर सकती हूँ वो कोई ना कर सके। तो फिर याद रखिए कि जिसके अंदर जज्बे होते हैं अल्लाह ताला उनसे काम करवा ही लेता है। बास माओ बच्चियों को देखा है कि शादी के बाद साथ रो रही होती हैं, सब माओ को कोसने देती हैं कि हमारी माओ ने हमें क्यों नहीं सिखाया। बास लड़कियां तो बड़ी फखर से अपने फोहड़पन का इजहार करती हैं, ये कह के कि मुझे तो प्याज भी नहीं काटना आता था, मुझे तो अंडा भी नहीं बॉयल करना आता था जब मेरी शादी हुई। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये तो शर्मिंदगी की बात है। तो बहरहाल इस चीज से बहुत वक्त जाया होता है। आप अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए कि आप किस तरीके से अपने काम में दूसरों को शामिल करें और गवारा कीजिए। कोई बात नहीं, अपने मेयार से नीचे उतरिए, कयामत नहीं आ जाती, लेकिन कम अज कम एक वक्त आएगा कि लोग फिर आपके साथ तैयार हो जाएंगे। दूसरी एक और वजह जो इस पहली से ही कुछ निकलती है साथ साथ, और वो क्या है, मकबूलियत हासिल करने का शौक, हरफन मौला बनने का शौक, ये भी लोगों के वक्त को जाया कराता है। बस लोगों को शौक क्या होता है कि हम हर काम कर सकते हैं। वाह, कोई कह के देखे मैं काम, बिल्कुल ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, ये बाएं हाथ का खेल, अल्लाह ना चाहे तो हाथ नहीं उठ सकता। ये आदत जिंदगी से निकालिए। आप हरफन मौला हो ही नहीं सकते, हरफन मौला मेरे रब की जात है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। अपनी खास खूबी पहचानिए, अपना मुकाम पहचानिए और बस फिर वही कीजिए। आप कहेंगे किसकी को मिसाल दीजिए, मसलन चले मैं किसी की नहीं, मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ आपको। کیونکہ آپ سب سے بھی میں یہی توقع رکھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی ہی مثالیں ذہن میں رکھا کریں اپنے. آپ دیکھیں کہ میں پڑھاتی ہوں, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کی کتاب پڑھا سکوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اچھا کھانا بھی پکانا آتا ہو, مجھے اچھا میک اپ بھی کسی کا کرنا آتا ہو, میں دلہن بھی تیار کر سکوں, مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہو, کسی کو رائڈ دے سکوں. اب آپ بتائیے کہ ان سب کاموں میں سے مجھے کون سا کام کرنا چاہیے. ایک تو بات ہے کہ حالات اور ضرورت, اس کے تحت آف کورس ہم کریں گے انشاءاللہ. کل کا لیکچر اس موضوع پہ ہوگا کہ کاموں میں سے اہم اور غیر اہم کو چھانٹنا کیسے ہے, لیکن ایمرجنسیز میں تو سب جائز ہے, لیکن عام طور پہ عموماً کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے تو میں اس کو اس وقت میں پڑھا بھی رہی ہوں, اور کسی کو اگر مارکیٹ جانا ہے تو میں ان کو ڈراپ کرنے کے لیے ڈرائیونگ بھی کروں, کسی کی شادی ہو رہی ہے اور کہیں کہ شام کو ہمیں دلہن بنا دیں کسی کو, تو میں دلہن بھی بنانے پہنچ جاؤں, اور ساتھ کوئی کہے کہ اچھا آپ کھانا فلاں بڑا اچھا بناتی ہیں ایک ڈش بنا دیں, کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ کہیں ایک تو مجھے نو کہنی پڑے گی نا, تو نو کہنا سیکھیے. آپ حرفاً مولا نہیں بن سکتے. کبھی کبھی شوق بدلنے کو, ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن عموماً اپنے آپ کو اپنی اسپیسیفک چیز سے ہٹانا نہیں چاہیے. تیسری وجہ جو عموماً وقت کے ضائع ہونے کا باعث ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پرفیکشنسٹ ہونے کا شوق. بس میں تو کمال حاصل کرنا چاہتی ہوں. بعض لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اتنے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں کہ بس کسی چیز میں کمی نہ رہے. اچھی بات ہی, پرفیکشن ہونا چاہیے انسان کو کس میں؟ اپنی نمازوں میں, اپنے دین میں, اللہ تعالیٰ سے محبت میں, تعلقات میں, پورے پورے اس کے ہو جائیں فوکسڈ. لیکن دنیا کے معاملے میں پرفیکشنسٹ بعض دفعہ اچھی نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ دیکھیں, یہ بھی پیچھے والی بات سے تعلق ہے رکھتی ہے کہ لوگوں کی واہ واہ مل جاتی ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے کھانا تو ایک گھنٹے میں پک جاتا ہے, لیکن ٹیبل سجانے پہ دو گھنٹے لگتے ہیں. کھانا پکانے کا خرچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے $100 ہو, لیکن اوپر کی ڈیکوریشن, برتن, سجاوٹ, سیلڈ کیسا بنے گا, کیا ہوگا, اس میں اس سے زیادہ مال لگتا ہے. پھر نمازیں ضائع, تھکن, پھر مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو کر ہی نہیں سکتے. نہیں, فتق اللہ مستتا تم, اللہ سے ڈر جاؤ جتنا تم ڈر سکو. اللہ نے تو اپنے لیے یہ کہہ دیا, اسی اصول پہ آپ بھی کام کریں. جو کر سکتی ہوں وہی کروں گی, اب جتنا ہوگی اتنا ہی کافی ہے, اگلی دفعہ بہتر کر لوں گی. اسی سے آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے کھانے پینے کی بات کی, تو کوئی بات نہیں, آپ کو چار پانچ چیزیں بنانی آتی ہیں یا آپ بہت سارے کمال جانتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ایک دعوت میں ایک چیز بنا لیں, اگلی دعوت میں پھر دوسری چیز بنا لیجیے گا.